بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ایک عظیم عالم کی ایک عظیم نصیحت حالات حاضرہ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا، سمعتم شیخنا حفظکم اللہ، آپ نے سنا اے ہمارے شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، بالحملۃ الشرسۃ التي قادتها بعض وسائل الاعلام الكافرہ ضد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وواجب المسلمین تجاہها. فضیلت الشیخ، آپ نے اس سفاکانہ مہم کے تعلق سے سنا ہوگا جسے بعض کافر میڈیا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلایا ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اور مسلمانوں پر کیا واجب ہے اس مہم کی طرف، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، میں صرف ترجمہ کرتا ہوں، عربی ٹیکسٹ پھر لمبا ہو جائے گا، آپ ساتھ ساتھ جو آپ کو یہ نصیحت دی گئی ہے ساتھ ساتھ آپ چلتے جائیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، میڈیا، پادری، روحبان، سیاستدان اور مجرم یورپ اور امریکہ میں ہی وہ لوگ ہیں جو اس صفاکانہ مہم کو چلا رہے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. مسلمان کچھ کر نہیں پا رہے، نہ کچھ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان غثاء کا غثاء السیل ہے، جھاگ اور گندگی کی مانند ہیں، سیلاب کی جھاگ اور سیلاب گندگی کی مانند ہیں. ما عندہم، ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں. کیا یونائٹڈ نیشنز اور پتہ نہیں کون سی ایسی باتیں، یا پوپ کی طرف جانا، یہ کچھ ان کے پاس ہے. مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اسلام کی طرف واپس لوٹیں، یعنی یون کی طرف جا کر دروازے کو دستک دینا یا پادروں کے پیچھے بھاگنا، حل ڈھونڈنا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ملے گا. اس مسئلے کا حل کہاں پہ ہے؟ ان یعودوا الی الاسلام، سب مل کر واپس لوٹیں اسلام کی طرف. العلاج، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ان چیلنجز کے سامنے، یہ تحدیات، یہ چیلنجز جو ہمارے سامنے ہیں اور یہ خبیث مہم جو چلائی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنے دین کی طرف واپس لوٹیں اور اس گندگی سے نکلیں جو وہ جی رہے ہیں. بارک اللہ فیکم. اور پھر ایک حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان قریب تمہارے اوپر امت مل کر ٹوٹنے والی ہیں، جیسا کہ کھانے والے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی، کیا ہم کم ہوں گے اس دن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا، جی نہیں، تم اس دن بہت زیادہ ہوں گے، لیکن سیلاب کی جھاگ کی طرح یا سیلاب کی گندگی کی طرح. اور اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے دل سے، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب کو چھین لے گا، نکال لے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فہذا حاصل، یہ حاصل ہے آج. آج امت غثاء کا غثاء السیل، غثاء السیل، سیلاب کی جھاگ سیلاب گندگی کی طرح ہے. الا قلیل, سوائے بہت کم لوگوں کے. اور اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں سے, اسلام کے دشمنوں کے دلوں سے اس رعب اور محبت کو, ڈر کو نکال دیا ہے. تو آج یہ کافر دشمن مسلمانوں کی کوئی قیمت نہیں جانتا, کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, اور ان کا کوئی حساب بھی نہیں جانتے. والمسئولیت الاولى, سب سے پہلے ذمہ داری کس کی ہے؟ اے دیکھیں ترتیب, دیکھیں شیخ صاحب کی, سبحان اللہ. امت کے عظیم علماء میں سے جب نصیحت کرتے ہیں تو پھر ان کی الفاظ میں نور بھی دیکھیں آپ, ذرا غور سے میرے ساتھ چلتے ہیں. سب سے ذمہ داری ہے نا سب کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے, کوئی عام بات نہیں ہے, عام شخصیت نہیں ہے. ہمارے والدین قربان ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب ذمہ داریاں کیا ہے, کس کی کیا ذمہ داری, سب کو جاننا چاہیے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. المسئولیت الاولى, سب سے پہلے ذمہ داری کس کی ہے؟ میں اس لیے بات یہاں پہ رک کے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ نزدیک سب سے پہلے کس کی ہے, اور شیخ صاحب نزدیک سب سے پہلے کس کی ہے, پھر دونوں کمپیئر کر کے دیکھے کہ خیر کس میں ہے. اللہ کے لیے دیکھیں, دوستی دشمنی محبت نفرت اپنی جگہ پہ ہے. میں آخر میں انشاءاللہ نصیحت اور بھی کروں گا انشاءاللہ, لیکن اس وقت اپنے دل سے جو بھی فضلت الشیخ سے حفظہ اللہ سے کوئی رنج رکھتے ہیں, دل میں کوئی غیظ ہے یا کوئی غصہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور احراز پچھلے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اس وقت اللہ کا تھوڑا سا اس غصے کو سائڈ پہ رکھیں ذرا, اور سنیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. سب سے پہلے ذمہ داری, فی هذه الحملة على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, ان یا اس مہم میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے, علی المسلمین, کس پر ہے؟ سب مسلمانوں پر ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول بھی تو ہمارا ہے نا, ہمارا رسول ہے کہ نہیں, تو ذمہ داری پھر کس کی ہے؟ سب سے پہلی ہم سب کی ہے, مسلمانوں کی ہے. کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی دشمنوں پر, دشمنوں کو راستہ دیا ہے کہ وہ ایسی کاروائیاں کریں اور اپنے سر اٹھائیں اور ان کو ذلیل و خوار کریں. اور اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کریں, اور مقدسات اسلام پر طعن کریں, ان کی توہین کریں. اگر یہ مسلمان امت آج عزت والی ہوتی اور اس کے کوئی ہیبت ہوتی اور اس کے کوئی منع یا قوت ہوتی, طاقت ہوتی, تو ایسا نہ ہوتا. اور یہ ممکن نہیں ہے, یعنی امت میں اس ہیبت کا آنا, اس کے قدر و قیمت کا بڑھنا, اس کی طاقت کا آنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے دین کو مضبوطی سے نہ تھامے, کتاب اور سنت کو مضبوطی سے نہ تھامے. جب تک مضبوطی سے نہیں تھامیں گے قرآن اور سنت کو, دین کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے, تو یہ ممکن نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو دلوں میں رعب ڈال دے گا اور ان کے دلوں میں وہن کو ڈال دے گا, دشمنوں کو دلوں میں. پھر وہ ڈریں گے ان مسلمانوں سے, اور ان کا مقام بھی پھر اس وجود میں ہوگا. لیکن اس وقت جب کہ ہم اپنے عقائد سے ہم دور ہیں, صحیح عقائد سے, جب ہم اپنے عقائد کو چھوڑ چکے ہیں ہم سب, یا ہماری اکثر اوجلنا, یا ہماری اکثریت, وہ عقائد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, اور اخلاق اور سیاسیات, یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, عقیدے کے پاس سے کچھ نہیں ڈالا ہوا, ہمارے اخلاق کیسے ہیں تول کے دیکھ لیں ذرا, نبوی اخلاق ہے ہمارے, ہمارے سیاست کے امور دیکھ لیں, نبوی طریقہ ہے, ہمارے معاملات دیکھ لیں, ہمارے عبادات دیکھ لیں. بارک اللہ فیکم, تخلینا عن ذلک وغیرہ, ہم نے سب کو چھوڑ دیا, عقائد ہیں, اخلاق, سیاست, ان کے علاوہ بھی جن ہماری تقویت تھی, طاقت ہماری ان چیزوں میں تھی, ہم منہج نبوت کو پکڑتے, نبوی منہج کو مضبوطی سے پکڑتے، کتاب اور سنت مضبوطی سے پکڑتے، دین کی طرف لوٹتے، یہ ہماری طاقت تھی، یہ ہماری ہیبت تھی. فإن الله ينزع المحبة في المحبة هذه في قلوب الأعداء. اگر یہ ہماری حالت ہوتی تو پھر دشمنوں کو دلوں میں بھی محبت پیدا ہوتی اور ان کے دلوں میں رعب پیدا ہوتا، لیکن جب ہم نے یہ نہیں کیا تو الٹا کام ہو گیا. کیا ہوا؟ تو ہماری ہیبت اور ڈر کافر کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا، کیا قدر و قیمت رہے گی؟ باقی کچھ نہیں. اور ہمارے دلوں میں رعب اور وہن اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. آج کون ڈرتا ہے؟ ہم ڈرتے کافروں سے، نہیں ڈرتے. الوہن کیا ہے؟ حدیث میں کیا آیا؟ اللہ اکبر، حب دنیا کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. کافر کا یہ کام تھا، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کافر کیا کرتا تھا؟ آج ہماری کیا حالت ہے؟ کبھی سوچے ہم لوگوں نے؟ وہن کس کے دل میں ہے آج اور کیوں ہے؟ کیونکہ حتی ترجع الی دینکم، سبحان اللہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ سزا ہے ہماری، عقوبت لنا حتی نرجع الی دیننا، سزا ہے. کب تک سزا رہے گی؟ جب تک دین تک واپس نہیں لوٹتے یہ سزا رہے گی. کیا سزا ہے؟ ذلت اور رسوائی. اور ہمارے دل میں وہن، کافر کا ڈر، اور کافر کے دل میں ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں رہے، اور نہ ہی وہ ہم سے ڈرتا ہے. اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ وسلم نے ہمیں حل بھی بیان فرمایا ہے. وہ ہوا ان نرجع الى الدین، کہ ہم دین کی طرف واپس لوٹیں. اگر ہم دین کی طرف واپس نہیں لوٹتے تو پھر یہ ایسی صفقانہ مہم جو ہے وہ چلتی رہیں گی، اور نہ وہ بچوں کی چیخوں کی طرف دیکھیں گے، نہ عورتوں کی چیخوں کی طرف دیکھیں گے، نہ آگ بگاہ کی طرف دیکھیں گے، ہرگز نہیں. نسأل اللہ العافیہ. دیکھ لیں مسلمانوں کو، جیسا فرماتے ہیں ان کے ویب سائٹس دیکھ لیں، یا ان کے میگزین دیکھ لیں، اخبار دیکھ لیں، لا مبالات. جیسا فرماتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی مسلمان نکلے دنیا میں، ڈیمونسٹریشنز کی ہیں، مظاہرات کیے ہیں، پھر ٹھنڈے ہو گئے. اب کیا کہ ان لوگوں نے یہی کچھ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہم نے سنا ہے؟ وقتی طور پر جوش و جذبات تھے، سب ختم ہو گیا. غثاء ہے اس وقت میں، یہ سب غثاء ہے، یہ سب فرماتے ہیں. اچھا، فی ذلک الوقت، اس وقت جب یہ معاملہ ہوا، قرآن کی جو بے حرمتی ہوئی تھی، شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے عام خطاب مسلمانوں کے لیے کیا تھا، نصیحت کی تھی، اور ساری حکمرانوں کو، جو بھی حکومات ہیں، اور علماء کو بھی، سب کو نصیحت کی تھی کہ وہ واپس لوٹیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، اور وہ مؤتمرات کا انعقاد کریں، گیدرنگز کریں، ایک دوسرے سے ملیں اس مسئلے کے حل کے لیے. کیا کریں؟ واپس دین کی طرف لوٹے. جیسا فرماتے لیکن میں اسمع ہوں ولا اسمع ہوں، لیکن انہوں نے سنا، کچھ ہوا، گیدرنگز ہوئی ہیں، میٹنگز بھی ہوئی ہیں، کانفرنسز بھی ہوئی ہیں، مؤتمرات کا انعقاد کیا گیا ہے، حل نکلا کوئی؟ کیونکہ اس حل میں سب سے بڑی خامی کیا تھی؟ بنیادی بات کہ وجود ہی نہیں تھا، الرجوع الی الدین، یہ نہیں تھا. باقی سارے حل موجود تھے، ایک بنیادی حل کے سوا، سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ویفعل لیکن ما یسمعون لا یسمعون، کوئی نہیں سنتا. کیا سنا لوگوں نے؟ بارک اللہ فیکم، هذا یحتاج صیحات من العلماء الصادقین. اب دوسرے نمبر پہ جو نصیحت ہے، سب سے پہلے ذمہ داری کس کی ہے؟ مسلمانوں کی. دوسری ذمہ داری کس کی ہے؟ نمبر میں لگا رہا ہوں، شیخ صاحب نہیں لگا، لیکن شیخ صاحب کی ترتیب دیکھیں آپ. اب سچے علماء سے دوسری ذمہ داری سچے علماء کی، علماء کی ذمہ داری ہے دوسری، جو صادقین ہیں اپنے علم میں، اپنے تقوی میں، اپنے اخلاص میں، اپنے عمل میں، ان علماء کی بات ہو رہی ہے. تو ان کے چاہیے کہ وہ بلند آواز میں مسلمانوں کو یہ ترغیب دیں، یہ درس دیں، یہ تعلیم دیں کہ وہ واپس لوٹے اپنے دین کی طرف، جو دین حق ہے. اور واجب ہے اصحاب المدارس پر جو غیر سلفی مدارس ہیں. تیسرے نمبر پہ دیکھیں علماء ہیں، اب جو مدارس والے لوگ ہیں، مدرسوں والے ہیں، کیونکہ ہر عالم مدرسے میں تو نہیں بیٹھا ہوتا نا، عالم ہیں. اور پھر وہ جو خاص جو مدرس جو تعلیم میں منسلک ہیں، جو بچوں کو درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور یہ خاص طور پر ان کے لیے ہے. جیسا فرماتے ہیں وجب علی اصحاب المدارس غیر السلفیہ، جو غیر سلفی مدارس ہیں، جو بچوں کو دین کی تربیت دے رہے ہیں، اب ان پر تیسری ذمہ داری ان کی ہے، ان پر واجب ہے ان یتقوا اللہ فی انفسہم، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، تقوی کا راستہ اختیار کریں. اور ہر وہ مسلمان جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے مدارس میں شخص فرماتے خلل کبیر ہے، بہت بڑے خلل ہے، عقیدے اور منہج کے مخالفات ہیں، ان پر واجب ہے کہ وہ ان کی اصلاح کرے، وہ تصحیح کرے، اپنے منہج کی تصحیح کرے. وعلی الحکام، چوتھے نمبر پہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکمرانوں کی ذمہ داری بھی ہے، حکمرانوں پر واجب ہے کہ وہ ان یتوبوا الی اللہ عز وجل، کہ وہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. اور ان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ صحیح مناہج اسلامیہ جو ہیں، اسلامک سلیبس جو ہے، وہ مدارس میں اور اسکولوں میں لاگو کریں، جن کے ذریعے سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، اس امت کی بچوں کی تربیت ہوتی ہے. اور یہ بھی واجب ہے حکمرانوں پر کہ وہ اپنے لشکر کو، اپنی فوج کو صحیح عقیدہ و صحیح اخلاق کی تربیت دیں. اللہ اکبر، واللہ بہت کم لوگوں کو میں نے سنا ایسی بات کرتے ہوئے، آپ نے کبھی سنا ہے؟ سبحان اللہ، صرف عوام الناس تک نہیں، علماء، پھر اصحاب المدارس ہیں، پھر حکام ہیں، پھر بچوں کی تربیت، بچے بھی آ گئے اس میں، اور پھر فوج، کیونکہ یہی تو یہی کہتے ہیں مجاہدین، سب سے آگے یہی ہوتا ہے نا، ان کو کہا جاتا ہے نا. سبحان اللہ، اگر ان کے عقیدہ ٹھیک نہیں، ان کا منہج ٹھیک نہیں، ان کے اخلاق ٹھیک نہیں، پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ. کہ وہ حکمران پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ اپنے لشکر کو یا اپنے فوجیوں کو صحیح عقیدے اور اخلاق کی تربیت دیں. اللہ رب علیہ رسول اللہ وسلم جو شہو، وہی تربیت، ویسی تربیت جیسے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو، اپنے فوجوں کو دیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے. بارک اللہ فیکم. خالد و امثال سید خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دوسرے صحابی تھے، کیسے کامیاب ہوئے ردت کی جنگوں میں، اور جو فتوحات ان کے زمانے میں جو کافروں فتح ہوئے ہیں، کیسے فتح ہوئے، کیسے کامیابی ملی، کیا بنیادی وجہ تھی؟ بالقرآن والسنہ. اللہ اکبر، قرآن اور سنت کی بنیاد پر. تلواریں نہیں تھی ان کے ہاتھوں میں، بہادری کا ہے، تلواریں کا ہے، دنیاوی طاقت کا ہے، کوئی ذکر ہے؟ واللہ یہ سب بات کی باتیں ہیں، آگے شیخ صاحب اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے، لیکن بنیاد دیکھیں آپ. ایمان، مسلمان کے پاس ایمان سے بڑھ کر واللہ ہی کوئی طاقت نہیں ہے، ایمان کی طاقت. اور ایمان تب ممکن جب عقیدہ صحیح ہو، منہج صحیح ہو. منہج میں خرابی ہو، عقیدے میں خرابی ہو، تو پھر ایمان کہاں سے ممکن ہے؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں بالقرآن والسنہ، اور اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں کامیابی کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے، اور ان کے دشمنوں کے دل میں اللہ تعالیٰ رعب پیدا کیا، قذف الرعب فی قلوب اعدائهم. سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب من مسیرت شہر، ایک مہینے کے فاصلے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے نصرت عطا فرمائی صرف ڈر کی وجہ سے کہ کافر دنیا تھا ڈر ڈال دیتا تھا. جب کافر سنتا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حملہ آور ہے تو ایک مہینے کے فاصلے پر جب آپ وسلم پہنچے تب ایک مہینہ بھی لگے گا وہاں تک پہنچتے ہوئے کافر ملک تک تو پہلے ہتھیار ڈال دیتے تھے. ابھی جنگ تو نہیں ہوئی, ایک مہینہ کا فاصلہ جانتے ہیں آپ سبحان اللہ, اور یہ فاصلہ اونٹوں پہ جانا تھا, جہاز پہ نہیں جانا تھا اونٹوں پہ جانا تھا. ایک مہینے کے فاصلے میں آپ یہ دیکھیں کہ کافر پھر ہتھیار ڈال دیتا تھا. نصرت بالرعب, مومن کی نصرت کس چیز سے ہوتی ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں, یاد ہے آپ لوگوں کو مسلمانوں کے عزت کے تعلق سے جو درس ہوا تھا, اب جلدی بھول جاتے ہیں پتہ نہیں. تو اصل جو بنیادی بات یاد ہے کہ ہم کیسے, ہمارے پاس وہ راز کیا ہے, مومن کیوں جیتتا ہے پتہ ہے, ہم کیسے غالب ہوتے ہیں, نہیں الرعب, اللہ تعالیٰ کے دل میں رعب ڈال دیتے تھے. رعب کیوں ڈال, جب توحید اور سنت ہوگی صحیح منج ہوگا, ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. جیسا فرماتے ہیں اکبر سلاح هذا الرعب, سب سے بڑا ہتھیار سن لے ذرا, سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے, یہ رعب ہے جو کافروں کو دشمن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. یہ رعب کیسے آتا ہے, ایسے آتا ہے جب ہماری حالت بدلے گی, توحید اور سنت پر قائم رہیں گے تو کافر کی حالت بدلے گی, اس کے دل میں رعب ڈال دے گا. ہمارے ایمان میں مضبوطی, دل میں مضبوطی, کافر دلوں میں وہن اور رعب ہوگا, کون کامیاب ہوگا پھر, کافر ہو سکتا ہے, جرت کر سکتے پھر. سبحان اللہ. تو سب سے بڑا ہتھیار نوٹ کر لیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں اکبر سلاح هذا الرعب, اسے انڈر لائن کر لیں, سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ یہ رعب ہے. بالکل رعب میں نے بتا چکا ہوں, شیخ صاحب یہی کہنا, واپس دین کی طرف لوٹو, کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامو, صحیح منہج کو صحیح کر لو, رعب دشمن کے دل میں پیدا ہوگا. اور رعب ہم نہیں ڈالیں گے, دل کس کی دو انگلوں کے بیچ میں ہے, اگر لوگوں کے ہمارے ہاتھ میں تو ہم ڈال سکتے ہیں, اگر دل لوگوں کے ان کے خالق کے ہاتھ میں تو وہ بھی ڈالا گیا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے دل تک دو انگلوں کے بیچ میں, جب چاہے پھیر دے, جب دل اللہ تعالیٰ پھیرتا ہے تو رعب بھی وہی ڈالتے رہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, سبحان اللہ. اچھا جیسا فرماتے ہیں اور اگر مغرب والے مسلمانوں سے ڈرتے تو ان کے روکٹ تو وہ تھر تھری مچ جاتے, روکٹے کھڑے ہو جاتے ڈر کی وجہ سے, اور وہ کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ سکتے. معتصم کے زمانے میں شخص فرماتے ہیں وہ معتصم عامی تھا, عالم نہیں تھا لیکن خلیفہ تھا, اور جہمیوں کے دھوکے میں آیا ہوا تھا لیکن اسلام کا احترام بھی کرتا تھا. دیکھیے علماء کس طریقے سے جب کسی کی بات آتی ہے تو اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں, کیونکہ مشہور قصہ ہے اور اکثر حزبیہ قصہ رہے گا, واہ معتصمہ, کہ معتصم کو خلیفہ کو ایک عورت نے کسی جگہ پہ پکارا تو وہ پورے فوج لے کے گئے, دیکھ یہ قرآن ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں, اور حکمرانوں کو یعنی پوری دنیا کے مسلمان حکمران ایک طرف کر دیتے ہیں, معتصم کو پھر آگے لے کے آتے ہیں. کیسا فرماتے ہیں معتصم کی بات کو ابھی دہرا رہے ہیں, خود بھی فرماتے ہیں عامی تھا, عالم نہیں تھا, خلیفہ تھا لیکن جہمی کو دھوکے میں آیا ہوا تھا, لیکن اسلام کی قدر کرتا تھا, احترام کرتا تھا. ایک عورت کی ذلت کی گئی, ایک عورت کو ذلیل کیا گیا, فقالت وا معتصمہ, اس نے پکارا اے خلیفہ, یعنی تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے سرزمین پر تم ہمارے خلیفہ ہو اور اس طریقے سے ہمیں بے عزت کیا جائے, اس نے پیغام پہنچایا. جیسا فرماتے فجہز جندن, تو لشکر تیار کیا اور جو سب سے بڑا سر تھا, جو قائد تھا اس ملک کا, وہاں پہ حملہ کیا, اور جو سب سے بڑا یورپ کا ملک تھا اس وقت اس کو جا کے ذلیل کیا, اور وہ لوگ ناکام ہوئے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے, مسلمان کامیاب ہوئے اور اس نے اپنا بدلہ لیا اسلام کے لیے. جیسا فرماتے ہیں آج ایک عورت کے شان میں گستاخی نہیں ہو رہی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ذلت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر گندی حالت ہو سکتی ہے؟ گری ہوئی حالت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر وہن ہو سکتا ہے؟ ایک عرب مسلمان، کتنے تعداد مسلمانوں کی آج؟ 1.25 ارب ہے، کتنی ہے؟ ملیار، ملیار نصف تقریباً، 6 سمانت ملیار مسلم آج موجود ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن غثاء کا غثاء السیل، الذین فتحوا الدنیا، شیخ صاحب فرماتے جنہوں نے دنیا کو فتح کیا، ذرا ان کی ذرا خبر سن لیں، ذرا دنیا کے فاتح موجود تھے کہ نہیں؟ جنہوں نے دنیا کو فتح کیا تھا وہ ایک بستی سے نکلے لوگ ہوئے لوگ تھے، المدینہ، چھوٹی شہر بھی نہیں تھا مدینہ کا، مدینہ بستی تھی کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بستی دوسری بستی کو کھا جائے گی. سبحان اللہ، اتنی طاقتور بستی تھی، طاقتور لوگ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو آج مسجد موجود ہے اس سے 50 گنا چھوٹی تھی، کم تھی، یعنی اسے 50 حصے کم تھی. آج مسجد 50 حصے بڑھ کر ہے اس مسجد سے جو اس وقت مدینہ میں تھی، یعنی غالباً جتنا آج مدینہ کا شہر ہے تقریباً، جو سینٹرل شہر تھا مدینہ کا اس زمانے میں، اس بستی کا صرف مسجد نبوی سمجھ لیں آپ، سبحان اللہ، وہ بستی تھی جس میں آج مسجد نبوی قائم ہے. اب یہ دیکھیں، یہ میں کہہ رہا ہوں تقریباً، شیخ صاحب فرماتے ہیں اصحاب هذا المسجد، اس مسجد کے لوگ جو تھے، خرجوا الى الدنيا وفتحوها كلها، دنیا کی طرف نکلے اور پوری دنیا کو فتح کیا، جہاں تک پہنچے، فتح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ قیصر کا ملک تباہ، قیصر کی حکومت، کسرا کی حکومت تباہ ہو رہا تھا، سن 14 ہجری، 15 ہجری میں ان کا وجود نہ تھا، ہجرت کے 14 سال یا 15 سال بعد، سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے کس چیز سے فتح کی دنیا کو؟ لا بکثرت عدد ولا بکثرت عدد، نہ تو نمبر کی کثرت تھی، تعداد کی نہ کثرت تھی، نہ ہی اسلحے کی کثرت تھی. انما بالایمان الصادق والاخلاص، اللہ اکبر، سچا ایمان، سچا اخلاص. نعم، شیخ صاحب فرماتے ہیں جی ہاں، یجب ان عد العدہ، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اصل کی تیاری کریں، لیکن العدۃ الایمانیہ قبل کل شیء، سب سے پہلے ایمان کی تیاری ہے. جو سب فرماتے ہیں اگر یہ ایمانی قوت ہمیں، یہ ایمانی تیار ہے، مل جاتی ہے، غالباً واللہ، کیونکہ اس میں واو نہیں ہے، قسم ہے، غالباً اس میں پرنٹ نہیں ہوا، واللہ یہ سب قسم کھاتے ہیں، اگر یہ ایمانی تیار، ایمانی طاقت مل جائے، متوفر ہو جائے، نمبر ایک. نمبر دو، وَكُنَّ كُنْ عَلَى مَنْهَجِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهِ عَلَى وسلم، اگر سارے کے سامنے ایک منہج پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر قائم ہو جائیں، لَجَعَلَ اللَّهُ لَنَا فَرَجًا وَمَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے لیے فرج و مخرج، آسان راستہ مہیا فرمائے گا. ولأعطى من القوة المادية والمعنوية ما ننتصر على أداء الله، ایک تو آسان راستہ نکلے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی طاقت اور معنوی طاقت، اصل کی طاقت بھی عطا فرمائے گا، وہی آسان کرے گا نا. آسانی تب آئے گی جب ہم اس قابل ہوں گے. قابل کب ہوں گے؟ جب سچا ایمان و اخلاص سچا ہوگا ہمارا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہج پر چلنے والے ہوں گے ہم. اور ما ننتصر به على اعداء الله، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر غالب ہوں گے اور کامیاب ہوں گے. بارک اللہ فیکم. لیکن آج ہم ڈیموکراطیہ، ڈیموکریسی اور خرافات سیاست میں، یعنی ڈیموکریسی اور خرافات ہمارے پاس ہیں. آج کیا ہے؟ سیاست میں ڈیموکریسی ہے، عبادت میں قبریں ہیں، عقیدے میں تعطیل ہے، الا ما شاء اللہ، وضلال وضياع وخرافات واساطير، یہ کچھ موجود ہے، گمراہی ہے، ضیاع ہے، خرافات ہیں، اساطیر ہیں، جس پر یہ غثائیہ اور گندگی نے نشأت حاصل کی ہے اور تربیت حاصل کی ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں جتنے ہمارے پاس مال بڑھتے جائے اور ڈھیر لگ جائیں، ہمارے پاس بہت سارا مال ہے، آج مغرب والے ہمارے مال کے محتاج ہیں، سبحان اللہ، ہمارے پاس فوجیں بھی ہیں، لشکر بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے پاس، وعندنا وعندنا، لیکن جو کچھ بھی موجود ہے وہ اسی غصہ اور گندگی کا امتداد ہے، اسی کی ایک کڑی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. فلن تغنی عنا شیئا، یہ ہمارے کوئی کام نہیں آئیں گی، یہ ساری کی ساری چیزیں مل کے بھی، یہ مال، یہ دولت، یہ فوجیں، یہ دنیاوی طاقت، یہ جو کچھ بھی ہے، کوئی کام نہیں آئے گی. جس کے پاس آج کوئی غیرت موجود ہے، دین کی غیرت موجود ہے، وہ بیچارہ یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ یونائٹڈ نیشن کی طرف جاؤ یا فلان اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاؤ، یہ جس کے پاس کچھ ہے چیخ رہا ہے، اس کے پاس یہ کچھ راستہ بچ بچا ہے نا، اور باقیوں کو دیکھیں کیا کرتے ہیں. آپ اٹھا لیں ہمارے میگزین اٹھا لیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں، اخبار اٹھا لیں، کس طریقے سے ان میں تصویریں دکھائی جاتی ہیں فلم والوں کی یا گانے بجانے والوں کی، یہ دکھایا جاتا ہے ہمیں، یا ان میں جو آرٹیکلز ہوتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں یا دکھائے جاتے ہیں چیزیں، یا تو وہ انہی فلم سٹار کے تعلق سے ہوتی ہیں، آرٹ والے لوگ جو ہوتے ہیں، یا فٹ بال کے تعلق سے یا اسپورٹ کے تعلق سے ہوتے ہیں. ضیاع فی ضیاع، حالت یورث لہا، ایسی حالت ہو چکی ہے کہ اس حالت کے لیے شرمندگی ہوتی ہے. بارک اللہ فیکم. محمد رسول اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم، ایک ترازو کے ایک پلڑے پر بٹھائے گئے اور پوری امت دوسرے پلڑے پہ بٹھائے گئے، اور رسول اللہ علیہ وسلم پوری امت ایک طرف اور رسول اللہ علیہ وسلم ایک طرف، بھاری پڑ گئے. یہ مقام ہے لکر رسول اللہ علیہ وسلم کا، پوری امت ایک طرف، اور ابوبکر صدیق کو بھی اسی طریقے سے، وزن هذه الامه، اس امت کے وزن ہے، اور عمر بھی اس امت کے وزن ہے، یعنی ایک طرف ابوبکر صدیق کی طرف پوری امت ہے برابر، ایک طرف عمر فاروق کی طرف پوری امت ہے برابر، سبحان اللہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پوری امت پر، پوری امت سے بھاری تھے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. وصلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ شیخ صاحب کی حفظہ اللہ نصیحت تھی. آخر میں میری ایک چھوٹی سی نصیحت ہے طلاب علم کے لیے، کہ اللہ کے لیے جب ایسے علماء موجود ہیں اور حیات اللہ کی حفاظت فرمائے، واللہ ایک بہترین موقع ان کے علم سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے. وقت گزرتے ہوئے ہمیں محسوس تک نہیں ہوگا دنیا میں، یا وہ نہیں ہوگا یا ہم نہیں ہوں گے، بڑی تیز سے وقت جا رہا ہے، اور آنے والے وقت میں مصیبتیں مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کم نہیں نظر آ رہی. جب تک کفر ہے ایمان بھی ہے، جنگ بھی موجود ہے، وہ یہ سرد جنگ جو ہے وہ اس جنگ سے جو تلوار سے اس سے زیادہ خطرناک ہے، اس میں فیصلہ فوراً ہوتا ہے. اس میں فیصلہ کئی سالوں سے دیکھیں، عقیدے میں بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، منہج میں بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، اخلاق میں بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، سیاست میں بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، امت کی حالت بگڑتی جا رہی ہے. اس لیے تھوڑا سا اپنے وقت میں سے وقت نکال کے ایسے علماء کے ساتھ جڑیں جو آپ کو صرف اللہ کی نصیحت کرتے ہیں اور اس امت کی مصیبتوں کا درد رکھتے ہیں. اگر دل میں کوئی غیظ ہے، کوئی بغض ہے، کوئی نفرت ہے، تو اللہ کے لیے اسے، اللہ کے لیے اگر یہ غیظ بغض ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر غصہ بھی آتا اللہ کے لیے جائز ہے، لیکن اللہ کے لیے مجھے بتائیں شیخ ربیع حفظہ اللہ سے وہ کون سی غلطی ہوئی جس سے آج آپ لوگ طرح طرح کی باتیں بنانا مدخلی ہے, مدخلی گروہ بنا دیا, پھر لوگوں کو متنفر کرنا, ناجائز باتیں کرنا اور غلط باتیں ان کی طرف منسوب کرنا. اللہ سے ڈریں. واللہ اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے یا کوئی غلطی آپ نے دیکھی ہے, نصیحت کر, ہمارے علماء واللہ نصیحت قبول کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں اپنے علماء قریب سے جانتے ہیں, آپ لکھیے ان کو, نصیحت کریے کہاں پہ غلطی ہوئی ہے. اور الحمدللہ ہمارے علماء شیخ ربیع حفظہ اللہ اور دیگر ہمارے علماء ان علماء میں سے ہے جو اگر غلطی کہیں پر ہو جاتی ہے واللہ رجوع کرنے سے کبھی کتراتے نہیں ہیں, کبھی شرمندگی محسوس نہیں کر پاتے, خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ کسی نے کوئی غلطی کی نشاندہی کی ہے. اب کر کے تو دیکھیں, لیکن بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی علم کے, محض بغض و نفرت کی وجہ سے کسی عالم کے پیچھے لگ جانا اور پھر لوگوں پر تہمتیں لگاتے رہنا, ان پر تہمتیں لگاتے رہنا اور لوگوں کو غلط بیانی کرتے رہنا, تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں. یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن نعوذ باللہ خصم یہ علماء ہوں اور ان کا ہاتھ اور آپ کا گریبان ہو, ہم اپنا حساب دے نہیں سکتے. تو پھر جب ایسے علماء نعوذ باللہ اگر ان کے سامنے ہم گستاخی کرتے رہے اور توبہ نہ کرے اور تہمتیں لگاتے رہے, قیامت اگر یہ لوگ ہمارے خصم ہوں گے تو ہم کیا کریں گے, پھر کیا وہ دکھائیں گے اپنے رب کو. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان علماء کی قدر اور ان علماء سے محبت اور ان علماء کے علم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی لوگ ایسے علماء سے دوری اختیار کرتے ہیں یا بغض و نفرت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ہدایت کا راستہ آسان فرما دے اور ان کے دل میں ایسے علماء کی محبت ڈال دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.